لیکن ان رسموں کو تو ہم بہت جلدی پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، دیکھا وہ فلانا یہ شرک کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، لیکن اس سے بڑی بات جو ہماری زندگی میں آ چکی ہے اور جس بیماری کی ہم کو خبر ہی نہیں، اس کی طرف سے ہم بالکل بے نیاز ہو چکے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ جب ہماری عقیدت اور محبت کا مرکز اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ جو اللہ کی یاد کے لیے مخصوص وقت ہوتا ہے اس میں بھی ہم اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں. مثلا نماز میں ہے یا نہیں؟ میرا جملہ سمجھ میں آیا یا کوئی نہیں آیا؟ یہ لگتا ہے زیادہ ہی آ کے. کوئی زندہ یا مردہ، کوئی مادی یا غیر مادی، کوئی انسان یا مال یا چیز یا جگہ، جب ہماری محبتوں کا مرکز بن جاتی ہے. یہ سینٹنس سمجھ میں ہے کہ ہمیں اس سے گہری دلچسپی ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ جو وقت اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہوتا ہے اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں. مثلا کسی کا بت مال ہے، اس کا بزنس ہے، وہ کیا ہے، کھڑا مسجد میں ہے، اللہ اکبر کر رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے، وہ کیا فکر لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا کیا غم ہے، وہی چیز، اسی کا فکر، اسی کا غم. بعض اوقات کوئی ہمارا عزیز قریب رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، مثلا خدا نخواستہ کسی ماں کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اللہ کا مال تو اس نے لے لیا، لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد نہ ہماری نماز میں کوئی لذت رہتی، نہ ہمارے کھانے پینے میں، نہ کسی زندگی کے اور کام میں، اور نہ ان بیچارے بچوں میں جو پیچھے باقی ہیں. جو چلا گیا، جس نے واپس نہیں آنا، اس کے غم میں ایسے نڈھال ہو رہے ہیں کہ جو موجود ہیں ان سے بے نیاز ہو گئے. ہے نا زیادتی، ہے نا اللہ کی تقدیر یا اللہ کے فیصلے کے ساتھ جھگڑا. پھر آپ دیکھیں کہ جو حصہ اللہ کا ہے وقت میں سے یا مال میں سے، اس میں سے تو ہم نکال کے کس کو دے دیتے ہیں؟ اپنے پیاروں کو. مثلا آپ نے کوئی صدقہ خیرات کرنے کے لیے مال رکھا ہوا تھا، یکایک آپ کو اپنے بچے کی کوئی ضرورت نظر آئی، تو آپ فوراً کیا کریں گے؟ اچھا پھر وہ اگلے سال صدقہ کر لوں گی، ابھی تو میں اس کو دے دوں. حالانکہ وہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے بغیر وہ مرا جا رہا ہے، لیکن ہماری پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی ذات. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے وقت میں دوسروں کے بارے میں حصہ نکالتے ہیں، لیکن دوسروں کے حصے میں سے اللہ کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ چھوٹی سی مثال، مثلا یہ مجلس اللہ کا حصہ ہے نا، اللہ کے لیے ہم نے جمائی، اس میں بیٹھ کر ہم ادھر ادھر کی گھر کی، بچوں کی، معلوم نہیں کس کس کی بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے بچوں کے درمیان ہوتے ہیں یا اپنے پیاروں کے درمیان ہوتے ہیں، وہاں ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، اللہ کی بات کتنی کرتے ہیں. جو مجلس اللہ کے نام پر بھی ہوتی ہے، مثلا ہمارے ہاں عام طور پر رواج کیا ہے اللہ کے نام پر مجلسیں منعقد کرنے کا، مثلا کہیں قرآن خوانی ہوتی ہے یا کوئی ختم ہوتا ہے، اس کے اندر تو ہم دنیا داری کا خوب اہتمام کرتے ہیں، کرتے ہیں نا، من پسند کپڑے پہنتے ہیں، من پسند کھانے کھاتے ہیں، خواہش نفس کا، دنیا کی پسند ناپسند کا خوب خیال رکھتے ہیں، لیکن جو مجلس ہم دنیا کے لیے منعقد کرتے ہیں، مثلا کسی شادی میں کوئی مہندی کا فنکشن ہو یا کوئی اور، اس میں اللہ کا نام کتنا لیتے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟ نماز میں تو بازار کی باتیں سوچتے رہتے ہیں، بازار جا کر اللہ کتنا یاد آتا ہے؟ دین کا کوئی کام کرتے ہوئے دنیا کی خوب فکر آتی ہے، دنیا کا کوئی کام کرتے ہوئے دین کی کتنی فکر لگتی؟ دین کا کام کرتے ہوئے دنیا کا نقصان ہو تو سخت غمگین ہوتے ہیں، لکھ لیجئے، کام آئے گا ورنہ بھول جائیں گے اگلے سال تک. دین کا کام کرتے ہوئے جب دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو میں کس قدر غمگین ہو جاتی ہوں، کس قدر فکر مند ہوتی ہوں، لیکن دنیا کا کام کرتے ہوئے جب دین کا نقصان ہوتا ہے تو میرے فکر کا کیا حال ہوتا ہے؟ مثلا کوئی نماز جا رہی ہو شاپنگ کرتے ہوئے، کتنا غم لگتا ہے؟ نماز میں تو ساری شاپنگ دہرا لیں گے، یہ یہ خرید لیا، یہ رہ گیا، اس کا بھاؤ یہ نہیں تھا، وہ پیسے پتہ نہیں اس نے واپس دیے کہ نہیں، اس نے تو کہا تھا میں اتنا کم کروں گا، معلوم نے کیا لمبی چوڑی ڈیٹیلز دل دل میں سب دہرا لیتے ہیں. اور پھر کوئی ایسی بات یاد آ جائے کہ جو فوراً ہی کرنے والی ہو تو مختصر کر کے نماز تیز تیز پڑھ کے جلدی سے سلام دیں، پھیر کر فوراً فون کریں گے یا بلائیں گے کسی کو، ادھر آؤ ذرا، وہ جو وہ پیسوں کا وہ کیا ہوا جو وہاں نکالے تھے، وہ واپس رکھے تھے، وہ بیگ آ گیا جو گاڑی میں تھا، یہ سب کچھ نماز میں یاد آیا نا. لیکن بازار میں اگر جا کے کسی دکان کے اندر گھس جائیں تو کتنی دفعہ خیال آئے گا کہ عصر جا رہی ہے، مغرب قضا ہو رہی ہے. مکہ والوں کی جاہلیت کے واقعات پہ تو واقعی ہم سوچتے ہیں کس قدر نان سینس لوگ ہیں، کتنے کم عقل، کہ اللہ کا حصہ بتوں کو دے ڈالتے ہیں، بتوں کا حصہ اللہ کو نہیں دیتے. ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم اللہ کا وقت اللہ ہی کو دیتے ہیں، ہمارے بت دوسرے ہیں نا. ہر ایک کا بت کیا ہے، بت کس چیز کا سمبل ہے؟ بت بھی یہ جو پتھر کے بت ہوتے تھے نا، سمبلز ہوتے تھے، کن کے؟ جن سے متعلق ان کے کچھ گمان ہوتے تھے کہ بڑے فائدہ مند لوگ ہیں، وہ بزرگ نیک لوگ ان کے خیال میں ان کے لیے بڑے فائدہ مند تھے کیونکہ وہ ان کے کام بناتے تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی جو کچھ دیتا ہے ان کے طفیل دیتا ہے. ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ نیکوں کے یا بزرگوں کے طفیل ہم کو مل رہا ہے، فلاں روح کے یا فلاں بزرگ کے یا ولی کے یا معلوم نہیں کس کس کے، وہ بھی یہی سوچتے تھے. تو جب وہ فوت ہو گئے تو اب باہر تو رکھ نہیں سکتے تھے، کہیں سجا نہیں سکتے تھے، کہیں پریزرو نہیں کر سکتے تھے، چاروں نہ چار دفنانا پڑا ان کو، اس پہ بڑے غمگین تھے. تو انہوں نے سوچا چلو اس کا کوئی حل ڈھونڈتے ہیں. حل کیا ہے؟ ان کی فگرز پتھروں میں بنا کے رکھو کہ کبھی نہ ختم ہو. انسان تو مر جاتے ہیں، پتھروں میں بنا لو ان کو جو نہ ٹوٹے نہ گھسے اور نہ خراب ہو. اس لیے انہوں نے کیا کیا، مرنے والے بزرگوں اور نیک لوگوں کے مجسمے بنائے، سٹیچوز بنائے اور ان کو سجا کے رکھ لیا. یہ سمبلز تھے اس عقیدت اور محبت کا جو انہیں اپنے مفادات کے لیے ان بزرگوں سے تھی. بزرگوں کی خاطر بزرگوں سے عقیدت کوئی نہیں تھی، اپنے مفادات کے لیے ان سے عقیدت تھی. کہ ان کی وجہ سے ہم کو ملتا. آج آپ دیکھیے کہ عقیدتوں کے مرکز بدل گئے ہیں. ان کے خیال میں وہ بزرگ دلواتے ہیں، ہمارے خیال میں پیسہ سب کچھ دلواتا ہے، دولت سب کچھ دلواتی، یا اور کون دلواتا ہے؟ کسی کا عہدہ، سٹیٹس، اتھارٹی، کسی کا دنیاوی جاہ و جلال. لہذا ہماری عقیدت کا مرکز مال ہو گیا، عہدے ہو گئے، بڑے بڑے نام ہو گئے. ان کو آپ کسی طرح بھی سمبلائز کر لیں، ان کے بھی سمبلز ہیں، صرف ایک کوڈ ورڈ ہی کافی ہوتا ہے ایک پورے بت کے مظہر کے لیے. پھر جب ان کی باری آتی ہے ان کو راضی کرنے کی، ان کو خوش کرنے کی، ان کو کچھ دینے کی، تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا. ایسے لیڈرز، ایسے بزرگ، ایسی اتھارٹیز، ہم دن رات ان کے گرد گھومتے ہیں. نمازیں ہیں یا نہیں؟ اللہ رسول کا نام ہے کہیں کہ نہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان ہستیوں کے طواف کرتے ہیں، چاہے رشوت لے کر، رشوت کے نام پر کچھ لے کر، یا کسی اور طرح. وہ ان بتوں کو راضی رکھتے تھے، ہم ان بتوں کو راضی رکھتے ہیں. وہ مشرک کہلاتے تھے، ہم بہت توحید پرست ہیں. اللہ کا حصہ، اللہ کے لیے دیا جانے والا مال، صدقہ خیرات، اب ان کی نظر ہو گیا. کبھی سوچا ہم نے ہمارے ملک کا یہ حال کیوں ہو چکا؟ ہمارا یہ تنزل، زوال، خواہ دین کا ہو یا دنیا کا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ ناانصافیاں، جو کام جہاں ہونا چاہیے، جو چیز جہاں جانی چاہیے وہاں نہیں جاتی، کہیں اور جاتی. وہ صدقہ خیرات جو ہمارے مال میں سے غریبوں کا حصہ تھا، وہ غریبوں کو تھوڑی جاتا ہے، وہ تو رشوت کے نام پر کسی اور کے گھر چلا جاتا ہے. اگر وہ غریبوں تک جاتا تو کیا یہ معاشرتی ناہمواریاں ہوتی؟ ایسے نہ ہوتا. ہم اپنی دنیا بڑھانے کی فکر میں ضرورت مندوں کا لقمہ چھینتے ہیں اور اس کو بھی کسی اور تک پہنچا دیتے ہیں. لہذا جو بیمار ہیں، سسک رہے ہیں، بھوکے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پانی نہیں، بلک رہے ہیں، کیونکہ یہ بت جگہ خالی کریں تو کچھ اور سوچیں. کھیل وہاں بھی مفادات کا تھا، یہاں بھی مفادات کا. اور ان شریکوں کی بسا اوقات محبت ایسی غالب آتی ہے کہ انسان اپنی اولاد تک نچھاور کر دیتا ہے، اپنی اولاد تک ان کے مقاصد کو پورا کرنے میں لگا دیتا ہے، اسی کے کل پرزے بنا دیتا ہے، اسی نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے، اسی کے ستون بننے کے لیے. اللہ نے ایسے دین کی کبھی تعلیم نہیں دی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں. جس شخص نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ غیر کو حصے دار بنایا، تو میں اس صاحب عمل اور اس کے عمل دونوں کو ہی چھوڑ دیتا ہوں. یعنی اس عمل کرنے والے اور اس کام، وہ جو نیکی کا بظاہر کر رہا ہے، وہ سب چھوڑ دیتا ہوں، اس نیکی کو قبول ہی نہیں کرتا. پھر دوسری طرف جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا، تو بڑے بڑے غلط کام جس میں اولاد تک کا قتل کرنا شامل ہے، وہ بھی خوشی سے کرنے لگتا ہے. ان کے شریکوں نے ان کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنا بھی خوبصورت بنا دیا. آج آپ دیکھیں کہ کیا بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی اس جرم میں شریک نہیں، پتلے اولاد کے جرم میں؟ سبب کیا ہے؟ وہی مادہ پرستی کہ دو سے زیادہ بچے ہوئے تو ان کو کہاں سے کھلائیں گے، ان کو کہاں سے دیں گے؟ اپنی اولاد کو پیدا نہ ہونے دینا، ابارشن کتنا عام ہو گیا ہے خواتین کے اندر، خود اپنے ہی بچوں کا. ماں ہو کے عورت ماں بننا نہیں چاہتی، بظاہر سمجھتے ہیں کہ بہت فائدہ مند کام ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہلاکت آمیز. اس وقت میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جا رہی کہ فقہی مسائل اس میں کیا ہیں، کس حال میں فیملی پلاننگ درست ہے اور کس میں نہیں. میں ایک اجتماعی سوچ کی بات کر رہی ہوں کہ آج کے اس جدید دور میں بھی کیا یہ نقطہ نظر اپنے عروج پر نہیں کہ اپنی اولاد کو مار ڈالو. وہ لوگ کیوں مارتے تھے؟ تین طرح کا قتل ہوتا تھا جاہلیت کے دور میں. نمبر ایک، لڑکیوں کا قتل، اس خیال سے کہ کوئی ان کا داماد نہ بنے. داماد ان کے نزدیک ایک بہت خراب چیز تھی، یہ بھی ان کا اپنا خیال تھا. یا قبائلی لڑائیوں میں وہ دشمن کے ہاتھ نہ چلی جائیں، لونڈیاں نہ بنا لے دشمن ان کو، اور وہ ان کے لیے آر کا سبب نہ بنے کہ کوئی ان کو تانا دے، دیکھو تمہاری بیٹی فلاں کی لونڈی. آج کے دور میں بھی کیا لڑکیوں کو قتل نہیں کیا جا رہا؟ جب سے آپ کی سائنس نے تھوڑی اور ترقی کی اور یہ پتا چلنے لگا کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے، کیا بہت سی بیٹیاں دنیا میں آنے سے پہلے اس جدید علم کی بھینٹ نہیں چڑھ گئیں؟ انڈیا میں، چائنا میں بھی یہ چیز اپنے عروج پر ہے. چائنا میں اس لیے کہ وہاں ایک بچے کی پرمیشن ہے کہ ایک بچہ پیدا کر سکتے ہیں، اب بعض علاقوں میں دوسرے کی بھی اجازت ہوگی. تو وہ بھی ایک مشرقی سوسائٹی ہے، ان کے ہاں بھی بیٹی کی نسبت بیٹے کی قدر و قیمت زیادہ ہے. لہذا ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی کہ بہت سی خواتین جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیٹ کا بچہ لڑکی ہے تو اس کو مار ڈالتے ہیں. انڈیا ہو، پاکستان ہو، یہاں بھی عورت جو ہے انتہائی مظلوم ہے، اس کا پیدا ہونا ہی مصیبت کا سبب ہے. لہذا یہاں بھی ایسا بہت کچھ کیا جا رہا ہے، اور پڑھے لکھے ڈاکٹرز، ہوش اور شعور رکھنے والے لوگ اس سب کام میں شریک ہیں. بجائے اس کے کہ پیشنٹ کو سمجھایا جائے، وہ تھوڑا سا مال کمانے کے لیے انہیں سپورٹ کرتے ہیں. دوسری شکل قتل کی، اہل جاہلیت کے ہاں بچوں کا عمومی قتل تھا اس ڈر سے کہ یہ کھانے میں شریک ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ وہ کھانے میں شریک ہوگا. آج کے دور میں فیملی پلاننگ کا بہت بڑا فیکٹر اور سبب کہ بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے، یہی بن کر رہ گیا. اور یہ ڈر ان کو زیادہ لگ رہا ہے جن کے پاس زیادہ ہے. جن کے پاس نہیں ہے وہ بے نیاز ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے وہ خوف زدہ ہیں. اس سے بھی انسان کی عقلی حالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کون کس طرح سوچتا ہے، اور ہر ایک اپنی سوچ کو درست سمجھتا ہے. اور تیسرا ان کے قتل کا طریقہ تھا بتوں کی نظر کرنا، معبودوں کی بھینٹ چڑھانا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض جگہوں پر بچوں کو مزاروں پر چھوڑ دیا جاتا ہے. گجرات میں ایک دفعہ مجھے ایک مزار پہ جانے کا اتفاق ہوا، شاید آپ نے بھی اس کا نام سن رکھا، جہاں چھوٹے سر والے بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. میں نے خود وہاں جا کر ان سے پوچھا کہ یہ بچے کہاں سے آتے ہیں، آپ کیوں رکھتے ہیں ان کو اپنے پاس، ان کے ماں باپ کو ہی دیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بعض وقت نہیں لینا چاہتے، لیکن وہ چپکے چپکے رات کے وقت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ ان کے خیال میں انہیں اولاد دینے والا یہ صاحب قبر ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے بڑے ہو کر اس قبر کے مجاور بنے، اس قبر کے خدمت گزار بنے۔ وہ منت اس طرح کی مانتے ہیں کہ اگر ہمارا جو بھی پہلا بچہ ہوگا اس کو ہم یہاں قربان کریں گے، یعنی ذبح تو نہیں کرتے لیکن اپنے سے الگ کر کے وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ اور یہ سب کام اس دور میں بھی بڑے خوش نما تھے، آج بھی کرنے والے بہت خوبصورت ناموں سے کر رہے ہیں۔ لڑکیوں کا قتل بھی، بچوں کا قتل بھی، اور معبودوں کی نظر بھی، آج بھی پڑھے لکھے معاشروں میں یہ سب ہو رہا ہے۔ فرمایا تاکہ یہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ دین کو مشتبہ کیسے بنا دیں؟ کہ پہلے انہوں نے اپنے خیالات سے یہ سب کچھ شروع کیا، پھر اسے دین کا حصہ بنانے لگے کہ ہمارے دین میں ہے یہ کہ بچوں کو یوں قتل کر دیا جائے۔ دین سے جواز ڈھونڈ لیے، آج بھی بہت سے لوگ دین سے جواز ڈھونڈ رہے ہیں۔ قرآن کی آیتیں مس کوٹ کی جاتی ہیں ایسے پروگراموں کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ پچھلے دنوں ایک مشہور آیت مجھے کسی نے بتایا، میں نے خود تو نہیں دیکھی، کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا کو فیملی پلاننگ کے اشتہار میں استعمال کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس آیت سے ایسا کوئی مطلب نہیں نکلتا، لیکن جو لوگ قرآن نہ پڑھے انہیں کہاں سے پتا کہ اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے۔ جب ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی سے کیوں نہیں روک دیتے یہ سب۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اللہ نے چونکہ ان کو آزادی دی ہے کہ جو اپنے عقل کو، اپنے وسائل کو جس کام میں چاہے استعمال کرے، تو یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ اور پھر وقالوا هذه انام وحرث حجر، دین کی ظاہریت میں بے وجہ کی تفصیلات، دین کے ظاہری پہلوؤں میں بلا وجہ کی ڈیٹیلز، نکتہ چینیاں، موشگافیاں۔ مثلا یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہے، اس میں کوئی انٹر نہ ہو، یہاں کوئی نہیں آ سکتا، یہ کوئی نہیں کھا سکتا۔ لا یطعمھا الا من نشاء، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر جس کو ہم چاہیں۔ تو دین کسی انسان کی اجارہ داری تو نہیں کہ وہ جس کو چاہے دے اور جس کو نہ چاہے نہ دے، وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، جو چاہے استعمال کرے۔ پھر خود سے خود قانون بنا کے کچھ جانوروں کو اس کی سواری حرام کر دی کہ ان پہ کوئی سوار نہیں ہو سکتا، کچھ جانوروں پر اللہ کا نام ہی نہیں لیا جا سکتا، یہ بھی خود سے ایک منہ شگافی نکال لی، اللہ نے کہیں نہیں فرمایا ایسا۔ اور یہ سب خود ساختہ باتیں، سیلف میڈ ایڈیشن دین کا کس کے نام منسوب کر دیا گیا؟ اللہ کے نام منسوب کر دیا گیا۔ پھر کیا کہا؟ جو ہمارے ان جانوروں کے پیٹ میں ہیں، یعنی پیٹ کے بچے، وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتے۔ ہمارے ہاں بھی بعض کھانے صرف عورتیں کھا سکتی ہیں، مثلا ایک مشہور شاید نیاز ہے بی بی فاطمہ کے نام کی، کہ جو کسی بچے یا لڑکے تک کو نہیں دی جا سکتی، چھوٹا بچہ بھی اس کو نہیں کھا سکتا، بی بی کی سہنک اس کو بولتے ہیں، معلوم نہیں کیا۔ پھر اسی طرح بعض مخصوص نیاز وہ صرف عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھا سکتے۔ پھر یہ کہ حاملہ نہیں کھا سکتی، مثلا مہندی جو ہے وہ بیوہ عورت نہیں لگا سکتی، اور یہ کام کنواری نہیں کر سکتی، اور یہ شادی شدہ نہیں کر سکتی۔ یہ سب تقسیمیں خود کی ہوئی، کہیں کسی کتاب میں ان کی کوئی ایسی تفصیل نہیں آئی۔ اور پھر عقل کے مارے اگر وہی بچہ مر جاتا تو کہتے سب کھا سکتے۔ فرمایا سیجزیہم وصفہم، ان کی سب باتوں کی جزا اور بدلہ اللہ ان کو دے گا، اس کی سزا ان کو ملے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ بظاہر دین کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، اللہ کی حدود توڑی، دین کی ظاہری شکلوں کو اتنی تفصیل میں اڈاپٹ کیا، اور دین کی اسپرٹ سے بالکل بے نیاز ہو گئے، اور قتل اولاد تک کے جرائم کو اپنے لیے بہت آسان کر لیا، معمولی مسائل پہ جھگڑے کیے اور بڑے بڑے جرائم کو ٹھنڈے دل سے گوارا کر گئے۔ ظاہری چیزوں میں تشدد برتا، قواعد و ضوابط تراشے، اصل دین سے دور کر کے رسوم و رواج میں الجھا دیا۔ یہ سب رسمیں ہی تو تھیں، یہ نہ کھائے، یہ وہ نہ کھائے، یہ ایسا نہ کرے، جیسے ہمارے ہاں مختلف رسمیں ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، اس میں خود ساختہ قوانین ہیں۔ اور دوسری طرف قتل اولاد کے جرم کو اپنے لیے جائز قرار دے دیا، خدا کے پاکیزہ رزق سے لوگوں کو محروم کر دیا اور بڑی بڑی چیزوں کو نظر انداز کر دیا۔ فرمایا ان کا اصل حال کیا ہے، قد دلوا وما کانوا مفتدین، یہ بھٹک چکے ہیں، ان کو کوئی سمجھائے بھی تو سمجھنا نہیں چاہتے، جن چیزوں پہ یہ جم گئے ہیں ان سے یہ پھیرے نہیں جا سکتے۔ ایسا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کی فیڈ بیک آئی ہوئی ہے، اس میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بی بی فاطمہ کی نیاز کی مٹھائی مردوں اور لڑکوں کو نہیں کھانے کی اجازت دی جاتی، خواہ لڑکے روتے رہیں دیکھ کر۔ اب سمجھ آئی کہ عورتیں موٹی کیوں ہوتی ہیں۔ بی بی آسیہ کی نیاز پشاور کے علاقے میں بنائی جاتی ہے، جس کے پیچھے تصور ہے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے قتل کرنے سے بچ گئے جب انہوں نے لال کی بجائے انگارہ اٹھا لیا، تو منت پوری ہونے پر بی بی آسیہ نے اپنی مخصوص خواصوں کے ساتھ چھپ کر روٹی کی چوری کوٹی اور کھائی۔ پوری ہونے پر صرف خواتین کو دعوت دے کر کھلائی جاتی ہے، صرف خواتین کھاتی ہیں، مرد حضرات کو ایک نوالا تک نہیں دیا جاتا، حالانکہ گندم بونے کاٹنے پیسنے والے مرد ہی ہوتے ہیں۔ لا یطعمھا الا من نشاء بذمہم،